بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. ایام عزا 1428 ہجری، اور اس پہلے عشرے کی آج پہلی مجلس. آپ لوگوں ساری زندگی ماں کے پیٹ سے آج تک ایام عزا کی ان مجالس کو سنتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے لے کے قبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مجلس میں عام طور سے جو آنے والا ٹاپک ہے اس کا ایک انٹروڈکشن یا ایک تعارف اور تمہید ہوتی. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت قرآن کا مین سبجیکٹ یا مین تھیم ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کو نجات اور کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو اسلام کو فالو کرنا ہوگا. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اچھا، یہ بات میں بتا دوں کہ اس ممبر پر 10 سال کے بعد پہلے عشرے کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں. اس دوران عشرہ زینبیہ تو میں نے 2-3 مرتبہ پڑھا، لیکن یہ فرسٹ عشرہ آج سے 10 سال پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد آج. اور اس 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں ماشاءاللہ مجمع کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی جس سے میری حج پر ملاقات ہوئی، اور جسٹ آفٹر حج یہ پہلا عشرہ ہوتا، بلکہ حج اور یہ جو پہلا عشرہ ہے کربلا سے ریلیٹڈ، اس کے درمیان اسلامک ہسٹری کا وہ امپورٹنٹ ایونٹ پیش آیا جو سبب تھا، جو ریزن تھا کربلا کا. دیکھیں، کربلا کا واقعہ پیش نہیں آتا اگر غدیر کا واقعہ نہ ہوتا. یہی وجہ کہ ہمارے یہاں ہمارے علماء کربلا کے پورے واقعے کو سمرائز کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ امام حسین غدیر کے قربانی ہے، غدیر کی وجہ سے حسین کو اپنی جان قربان کرنا پڑی، ورنہ کوئی اختلاف کسی کا حسین سے نہیں تھا. تو خیر، یہ ڈیٹیل تو بعد میں آئے گی. تو حج، غدیر اور پھر فس محرم یا چاند رات یا شب فس محرم، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اس لیے آج کے اس انٹروڈکشن ہماری کچھ ایگزامپل حج سے ریلیٹڈ ہوں گی. لیکن سب سے پہلی بات جو مجھے یہ کہنا، وہ یہ کہ جو آیت سورہ آل عمران کی، جو شاید اس پورے عشرے میں میری مجالس کا سرنامہ قرار پائے، یہ حج ہی سے ریلیٹڈ آیت ہے. اس سے پہلے اس کے بعد میں کچھ حج کا تذکرہ ہو رہا، اور اس کے درمیان اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. حج اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا، فلن یقبل منہ، اس سے کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تم یہ دیکھو گے کہ وہ ایک لوزر، خسارہ اٹھانے والا ہے اور نقصان اٹھانے والا. آیت اتنی فیمس، ساری زندگی آپ نے یہ آیت سنی، لیکن بہت ہی شارٹ میں جو ایک بات مجھے کہنا وہ یہ کہ یہ کس اسلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا، کون سا وہ اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ اگر تم نے اس کو فالو کیا تو فائدہ، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم لوزر. وہ کون سا اسلام؟ امام مظلوم کس اسلام کے لیے قربانی دی؟ وہ اسلام کے جس میں شراب یا ڈرنکنگ ہوتی، وہ اسلام کے جس کے اندر آدمی نائٹ کلب میں جاتا، وہ اسلام کے جس میں عورت بے حجاب گھومتی، وہ اسلام کے جس کے اندر مکس گیدرنگ ہوتی، وہ اسلام کے جس کے اندر والدین کا حق ادا نہیں کیا جاتا، وہ اسلام کے جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد حسین کے گلے پہ خنجر پھیرا جاتا، وہ اسلام کے جس میں بھائی بھائی کا حق غصب کرتا، وہ اسلام کے جس کے اندر سنگنگ اور ڈانسنگ اور گیمبلنگ یہ روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی، وہ کون سا اسلام جس کے لیے میرے مظلوم آقا حسین نے کربلا میں جا کے اتنی بڑی قربانی اور سیکریفائس دیا. اور یاد رکھیے گا کہ میرے مظلوم آقا نے جب اسلام کے لیے قربانی دی تو وہیں پہ یہ بتا دیا کہ دو قسم کے اسلام، ایک طرف عاشورے کے دن میرا آقا حسین یہ کہہ رہا کہ اگر میرے جد کا دین اسلام صرف میری قربانی سے بچ سکتا ہے، میں اپنا خون دوں تب یہ اسلام بچے گا، تو آؤ تیر اور تلوار، میرا سینہ تمہارے لیے حاضر، میں اپنی جان دے رہا ہوں. اور ایک وہ اسلام کہ 28 رجب یا اس سے پہلے 25, 26 رجب جب میرے امام کو یہ پتا چلا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام یہ باتیں نہیں جانتے، نہیں، جو انفارمیشن گورنر مدینہ کے تھرو آئی کہ اب یزید خلیفہ بن گیا، تو اسی اسلام کے لیے جس کے لیے عاشورے کے دن حسین کہہ رہے ہیں کہ یار اگر اسلام کے سروائیول کے لیے میرا خون چاہیے تو میں حاضر، لیکن جب پتا چلا کہ یزید خلیفہ بن گیا تو لاسٹ ویک آف رجب یہ جملہ بھی آقا حسین نے کہا کہ علی الاسلام السلام، اس اسلام کو میرا آخری سلام، اس اسلام کو میں خدا حافظ کہتا ہوں، اس اسلام کو میں ترک کر رہا ہوں، اس اسلام کو میں چھوڑ رہا ہوں. پہلے ہی دن کربلا کا واقعہ بھی شروع ہوا اور اسلام کی دو کیٹیگریز کر دی گئی، ایک وہ اسلام کہ جس میں شراب پینے والا اور نماز کا مذاق اڑانے والا اور ہر وقت سنگنگ اور ڈانس کی محفل میں بیٹھنے والا یزید لیڈر بن جاتا ہے کمیونٹی کا، اور ایک وہ اسلام جس کے لیے رسول کا نواسا علی اور زہرا کا بیٹا اور کائنات کی اس وقت کی سب سے اہم اور معصوم شخصیت اپنی جان دیتی. اب یہ جو دو اسلام اس وقت بنے، یہ دو اسلام آج تک چلے آ رہے ہیں. اور ہم کو پہلے تو یہ دیکھنا کہ ہمارے اپنے گھر میں، ہماری اپنی فیملی، اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے واقعے پہ آنسو بہائیں، آقا حسین کی عزا کرے، عاشورے کے دن پنجے تن کو پرسا دے آقا حسین کا، پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے گھر کے اندر، ہماری اپنی فیملی، ہماری اپنی کمیونٹی وہ والا اسلام ہے جس کے لیے حسین اپنی جان دینے کو تیار، یا وہ والا اسلام ہے کہ جس کو حسین خدا حافظ کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہمارے گھر میں ہے کون سا اسلام. دیکھیں دونوں پر لیبل اسلام کا لگا، لیکن ایک ریئل اسلام ہے اور ایک فیک اسلام. ایک وہ اسلام ہے جس میں لیڈرشپ حسین جیسے پائس انسان کو ملتی، اور ایک وہ اسلام ہے کہ جس میں لیڈرشپ ایک شرابی اور کبابی کو ملتی. سب سے پہلے یہ دیکھی، اور اس کے بعد پھر قرآن کا وہ میسج کہ اسلام ہی تمہیں نجات دلائے گا، اور آقا حسین کا یہ جملہ کہ اس اسلام کے لیے میں جان دے رہا ہوں. آئیے آج پہلی مجلس سے ذرا سا انٹروڈکشن. اور چونکہ سورہ آل عمران کی وہ آیت جس میں اسلام چھوڑنے والے کے لیے لوزر کا ٹائٹل آیا, وہ پھر میں بتا دوں کہ حج کے کانٹیکس میں آئی, کہ ایک آدھ ایگزامپل حج کی. اب یہاں میرے سامنے سے لے کے وہاں تک کتنے ماشاءاللہ حاجی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اسلام. لیکن بہت ہی شارٹ میں اگر اسلام کہا جائے, اور میں آج یہ بات کہہ دوں کہ ویسٹ میں آج کل ایک ایسی تھنکنگ ڈیولپ کی جا رہی اور کچھ اس انداز کا برین واش کیا جا رہا, خالی ہمارے ینگسٹر اور یوتھ کو نہیں ہمارے بڑوں کو بھی, یہ جو اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے وہ ختم ہو رہا. وہ میں ابھی اس جملے پہ آتا ہوں. اسلام بہت ہی شارٹ, بہت ہی شارٹ. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے, اگرچہ یہ کوئی حدیث نہیں, ایک سمپل سی حکایت یا اسٹوری, لیکن غالباً شارٹ میں اسلام کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کوئی اسٹوری نہیں ہو سکتی. پہلے زمانے میں, بہرحال وہ اچھا ہو کہ برا, صحیح ہو کہ غلط, لیکن پہلے زمانے میں انسانوں کو بھی بازار میں بیچا جاتا تھا, غلام اور خلیفہ. ایک آدمی گیا بازار اور یہ گھر کی ضرورت کی چیز تھی, جیسے آپ کو اپنے گھر مائکرو ویو چاہیے ہے, ٹوسٹر چاہیے ہے, ویکیوم کلینر چاہیے ہے, واشنگ مشین چاہیے. اسی طریقے سے پہلے زمانے گھر میں غلام بھی چاہیے اور کنیز بھی چاہیے. گیا مارکیٹ میں, ایک غلام کو خرید کے لایا. جب وہ گھر میں لے کے آیا تو اس نے تین وہ سوال کیے جو بالکل لاجیکل اور کامن سینس کے سوال ہیں. آپ بھی جب کوئی ایکسپینسو چیز خرید کے لائیں گے تو خالی چیز کو گھر میں لانا کافی نہیں, اس کی مینٹیننس, وہ بگڑنے نہ پائے, وہ خراب نہ ہونے پائے. چھوٹے چھوٹے الیکٹرک اپلائنسز سے لے کے موٹر کار تک, آج کل تو خیر ایک مینول ساتھ میں آ جاتا, پہلے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں. اس نے غلام کو جب گھر میں انٹر کیا تو تین بہت ہی سمپل سوال. پہلا سوال, یہ غلام اتنا بتا دے کہ تو کھاتا کیا, تیری فوڈ کیا ہے, تیری غذا کیا. بہت امپورٹینٹ سوال, اس لیے کہ اگر اسے پراپر فوڈ نہ ملے تو وہ مر جائے گا. ہر علاقے کا آدمی ایک الگ ٹائپ کی فوڈ کھاتا, پتا نہیں غلام کہاں سے آیا. جو آپ کھاتے اسپائسی ٹائپ کا کھانا چاہیے, عرب اور ایرانی بھائی کھا سکتے, اور جو ہم مسلمان کھاتے. لیکن کیا اگر آپ چین میں یا جاپان میں یا کوریا میں جائیں, مینڈک, سانپ, چھپکری, لیزر, کھانا تو دور کی بات ہے, اس کو دیکھ کے آدمی کو وومیٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہر علاقے کی ایک الگ غذا ہوتی. اگر اس غلام کو پراپر غذا نہ ملے تو مر جائے گا. چنانچہ پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ تمہارا فوڈ کیا, کیسا کھانا تمہارے لیے بنایا جائے. آج کل تو خیر یہ کچھ ایٹیکیٹس میں داخل ہو گیا, ہر آدمی بیمار ہے, ہر آدمی مریض ہے. کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے, کسی کو شوگر کا پرابلم ہے, کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم. چنانچہ مہمان سے پہلا سوال, کھانا تو دور کی بات, چائے میں بھی یہی کیا جاتا, شکر ڈالے کہ کوئی سویٹنر ڈالے. تو آپ غلام سے ہی سوال کیا, غلام اپنے ماسٹر کو, آقا کو سر سے پیر تک دیکھتا اور انتہائی حیران ہو کر سرپرائزنگ وے کہتا ہے کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا. ارے میں آپ کا غلام ہوں, آپ میرے ماسٹر. غلام کے پاس تو چوائس نہیں ہوتی, جو آپ کھانا دیں گے وہ مجھے کھانا پڑے گا. ساتھ ہی یہ بتا دو تمہارا ڈریس, تمہاری کلوزنگ, تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے. ہر علاقے کا اپنا ایک ڈریس ہوتا, اور اگر آپ ایک علاقے کے آدمی کو دوسرے علاقے کا لباس پہنا دیں تو وہ اتنا انیزی فیل کرے گا, اسے روزانہ کے ڈیلی روٹین کام بھی نہیں ہو سکے گی. جیسے مثلاً عربوں کا ڈریس ہے, آپ نماز کے لیے تو پہن سکتے لیکن اپنے آفس جانے کے لیے اس کو نہیں پہن سکتے. اسی طریقے افریقہ کے جنگل میں رہنے والے وہ حبشی جو خالی پتوں کا لباس پہنتا ہے, اگر آپ اسے یہ تھری پیس سوٹ پہنا دیں تو اتنا انیزی فیل کرے گا, اس کو وہی نیکڈ لباس چاہیے. چنانچہ پوچھنا ضروری, غلام نے سر سے پیر تک اپنے آقا کو دیکھا اور حیران ہو کر کہا कि आप उससे सवाल क्यों कर रहे हैं। मैं गुलाम हूँ, मेरी च्वाइस नहीं चलेगी, जो लिबास आप देंगे वो मुझे पहनना पड़ेगा, क्लोथिंग का इख्तियार आपके पास। अच्छा ये बताओ तुम्हें कहाँ रहना। अगर इसके अंदर अगर मैं डिटेल में चला जाऊं इन सारी चीजों की तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मुखी साहब इसे मैं बहुत डरता हूँ, 22-23 साल से हमारा इनका रिलेशन, तो अब वो भी बार बार कभी घड़ी को देखेंगे मुझे, इसलिए मैं शॉर्ट करता हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि रहने की जगह भी हर आदमी को एक जैसी नहीं चाहिए होती, हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक वे ऑफ लाइफ होता है। जो दरख्त के नीचे रहने वाला है अगर आप उसे अटैच बाथरूम या इन स्वीट में लाके ठहराएंगे उसे रात भर नींद नहीं आएगी। चुनाचे गुलाम से पूछा ये बताओ कि तुम कहाँ पे इजी महसूस करो, कैसी एकोमोडेशन तुम्हें चाहिए, रहने की कैसी जगह, सर से पैर तक देखा और फिर कहा कि मैं गुलाम हूँ, आप मेरे मास्टर हैं, मेरा च्वाइस नहीं चलेगा, जहाँ पे आप मुझे रखेंगे वहीं पे मुझे रहना पड़ेगा। ये आपा ये मास्टर रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, घर वालों ने देखा, अब घर वालों की तर्न थी हैरान होने की, कहा कि खैरियत तो है, आप गुलाम को लेके आए, बहुत खुश, बड़ा अच्छा आपने सौदा किया, अच्छी चीज मिल गई, ये रो क्यों रहे। कहा इसलिए रो रहा हूँ कि इस गुलाम ने मुझे ये बता दिया है कि इस्लाम क्या। एक बार घर वाले घबरा के कहने लगे कि क्या नॉनसेंस बात, आपका और गुलाम का एक पर्सनल डायलॉग, इसके अंदर इस्लाम कहाँ से आ गया। कहा कि मैंने 3 सवाल किए और तीनों के जवाब में इसने एक ही बात कही कि मैं गुलाम, आप मेरे मास्टर और आका, गुलाम की च्वाइस नहीं होती है, जो आप कहेंगे वो मुझे फॉलो करना, खाना वो खाना है जो आप खिलाएंगे, कपड़े वो पहनना है जो आप पहनाएंगे, रहना वहाँ पे है कि जहाँ आप रखेंगे, यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है कि तुम्हारा मन तुम्हारा दिल कह रहा है खुला चीज खाओ और अल्लाह ने कहा कि ये हराम है, इधर नहीं जा सकते, तो वो खाओगे जो अल्लाह खिलाएगा, तो वो पहनोगे जो अल्लाह पहनाएगा, तो वहाँ पे रहोगे जहाँ पे अल्लाह तुम्हें रखना चाहेगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। इसका दिल नहीं चाहता कि मैकडोनल्ड के बर्गर खाए, किसका दिल नहीं चाहता है कि पिज्जा हट की जाके सैर करे। अरे आप आम जगह तो छोड़िए, लोग मक्के में एंटर होते हैं, लीजिए जो ग्रुप के ऑर्गेनाइजर पहला सवाल ये नहीं करते हैं कि मौलाना खाने काबा कहाँ, आज पहला सवाल ये होता है या मैकडोनल्ड कहाँ, आज पहला सवाल ये होता है कि KFC कहाँ, आज पहला सवाल ये होता है कि पिज्जा हट कहाँ। मैंने 25 साल पहले भी हज किया और 25 साल पहले जब हमारा ग्रुप जद्दा एयरपोर्ट से चलता था, अभी मक्का 100 किलोमीटर दूर, और लोगों के क्वेश्चन शुरू हो जाते थे, मौलाना खाने काबा कहाँ, मौलाना मस्जिद अल हराम कहाँ, तड़के जा रहे हैं लोग जियारत के लिए, कोई भी ऐसी मस्जिद नजर आई तो जरा बड़ी थी, कहते थे यही है खाने काबा, हम कहते थे ठहरिए अभी 100 किलोमीटर दूर, अभी 95 किलोमीटर दूर है, अभी 90 किलोमीटर दूर है। आज ये सवाल नहीं होता, आज ये सवाल नहीं होता। और जो मोमिनी ने कराम में चेंज आया वो तो आया, सऊदी हुकूमत ने भी गजब किया कि मक्के के एंट्री पॉइंट पर बड़ा सा एक कैंप बना दिया, पहला मैकडोनल्ड का आउटलेट वहाँ पे जहाँ से मक्का शहर शुरू होता है। अब देखते ही देखते ये चेंज आ गया, लेकिन इस्लाम क्या, जो अल्लाह खिलाए वो तुम्हें खाना पड़ेगा। ड्रेस मर्दों के लिए भी एक ड्रेस कोड है, ये गलत हमारे यहाँ ख्याल आ गया कि सारा हिजाब लेडीज के लिए, लेकिन लेडीज ड्रेस कोड बहुत ही ज्यादा वाजे है, नुमाया है, ऑब्वियस है, औरत उसका दिल कह रहा है कि ये ड्रेस पहनना और अल्लाह कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए हराम है। अब अगर वाकई इस्लाम है वो नहीं करेगी जो उसका दिल चाह रहा, रहना नो डाउट बहुत टाइम गुजर गया। आज ये बात 25 साल पहले तो ठीक थी, आज ये एग्जाम्पल सही नहीं है, लेकिन मैसेज कंप्लीट करने के लिए, एक तरफ अफ्रीका के ऐसे इलाके में रहना जहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ ना सही साफ पानी है, जहाँ ना आज की मॉडर्न लाइफ की एमिनिटीज कुछ भी नहीं, और दूसरी जाने इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा, दिल चाह रहा है यहाँ रहने का, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन Ayatollah al-Uzma, Agha Sistani ki, A Code of Practice for Muslims Living in the West. Uska pehla chapter padh lijiye to mera ye jumla samajh mein aa jayega. Abhi main iski detail mein aaj nahi ja raha. Lekin Allah keh raha ki yahan rehna haram, wahan rehna wajib. Dil keh raha yahan raho, lekin shariat keh rahi hai wahan raho. Ab agar musalman hai, nahi main short karu, agar Hussain wala Islam hai to khayenge wo jo Allah khilayega, pehnenge wo jo Allah order karega, rahenge wahan pe jo Allah kahega. اور اگر یزید والا اسلام ہے اللہ کچھ بھی کہتا رہے کھائیں گے اپنے من کے مطابق پہنیں گے اپنی مرضی کر دے رہیں گے جہاں پہ ہمیں لگژری اور سہولت ملے دیکھیے اللہ نے کہا ہم سے تو اتنا کہا نا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ حسین سے کہا کچھ بھی نہ کھاؤ تین دن کے بھوکے اور پیاسے رہو اور خالی حسین تم نہیں خالی تم نہیں تمہارا چھ مہینے کا بھی اصغر بھی بھوکا پیاسا رہے گا حسین نے کہا حاضر اللہ نے کہا حسین مدینے جیسے شہر میں رہنے کے بعد کربلا کے ڈیزرٹ میں جا کے ٹھہرنا یہ کربلا میں کیا تھا کون سی فیسلٹی تھی لیکن اللہ نے کہا وہاں جانا ہے حسین وداؤٹ ہیزیٹیشن اپنے پورے خاندان کو لے کے وہاں چلے گئے اللہ نے کہا ڈریس ایسا پہننا کیسا شام غریبا کی ایک روایت ہے جو غم کے لیے تو میں شام غریبا کی مسجد میں پڑھوں گا اور میسج کے لیے آج پڑھ رہا ہوں یہ ابھی غم کا بیان نہیں اور وہ یہ کہ کربلا کے بعد کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا میں کربلا میں نہ تھا میرا ایک فرینڈ یزید کی آرمی میں تھا اور وہ یہ کہہ رہا کہ جب شام غریبا شروع ہونے والی تھی شام غریبا سے پہلے ہی ایک ڈارکنیس چھا گئی کیونکہ جیسے ہی میرے مظلوم آقا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا سورج کو گہن لگ گیا رات سے پہلے اندھیرا آ گیا مولا میں نے سنا کہ شام غریبا جسٹ بفور شام غریبا اندھیرا ڈارکنیس ناٹ ٹوٹل ڈارکنیس جیسا ایکلپس میں یا گہن میں ہوتا بچے پریشان لیڈیز پریشان مگر ایک کوئی ایسی لیڈی تھی جو ایک جانب سارے بچوں کو جمع کر رہی تھی دوسری جانب باقی جو پریشان بیویاں تھیں ان کو تسلی دے رہی تھی بلکہ مولا میرے دوست نے رپورٹ کیا کہ جب آپ کا خیمہ ہاتھ میں جل رہا تھا تو وہ آپ کو جلتے خیمے سے نکال کے باہر لائی مولا آخر وہ بیوی کون تھی بالکل ہیومن نیچر کے اگینسٹ آگ بھی ہے زلزلہ بھی ہے اور اتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور اتنا کنٹرول ان کو اپنے آپ پر مولا وہ کون تھی مولا نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی زینب کبرا تھی راوی نے کہا مولا ایک بات اور بتا دیجیے میرا دوست ایک ڈسٹینس پر ہے اور تھوڑی تھوڑی ڈارکنیس اور اندھیرا بھی ہے وہ یہ کہتا کہ یہ آج کی پھوپھی اس وقت ایک ایسی چادر سر پہ ڈالے ہوئے تھی جس کا رنگ ریڈش کچھ لال رنگ کی چادر تھا مولا نارمل لائف میں بھی کوئی آدمی اس طرح کی چادر نہیں پہنتا اب شام غریبا ایسے وقت میں وہ بلیک چادر ہو کہ وائٹ چادر ہو آپ کیا روئیں گے جو میرا مولا چوتھا امام رو دیا اور کہا کہ اے سوال کرنے والے میری پھوپھی کی چادر کا کلر ریڈ نہیں تھا وہ وائٹ کلر کی چادر تھی لیکن جب خیمے میں میرے بھائی اکبر کا لاشا آیا اور میری پھوپھی اکبر کے لاشے پہ گری تھی تو اکبر کے سینے سے نکلنے والے خون نے چادر کو رنگین کر دیا یہ بات ہو رہی ہے گھر کے اندر کی یہ بات ہو رہی ہے ٹینٹ کے اندر کی کون سا ٹینٹ جہاں پہ مردوں میں کوئی بھی نہ تھا صرف لیڈیز تھی اور اکبر جیسے 18 سال کے جوان کا ماتم تھا لیکن وہاں بھی زینب کے سر سے چادر نہیں اتری جہاں نامحرم تو نامحرم کوئی محرم مرد بھی نہیں تھا حسین لاشا لائے اور چلے گئے خالی لیڈیز کے درمیان جو اللہ جیسا لباس کیا رہا یہ بات کسی مکس گیدرنگ کی نہیں ہے نعوذ باللہ یہ بات کسی سپر مارکیٹ کی نہیں ہے نعوذ باللہ خیمے کے اندر اکبر جیسے کا لاشا مگر زینب نے بتایا اور حسین نے بتایا وہ کھاؤ جیسا اللہ کھلانا چاہتا وہاں رہو جہاں پہ اللہ تمہیں بھیج رہا وہ پہنو جیسا اللہ کیا رہا ان شاء اللہ اسلام ٹوٹل سبمیشن، اسلام ٹوٹل اوبیڈینس، اسلام مکمل اطاعت، جو وہ کہے تمہیں کرنا. لیکن یہاں پہ ایک بات میں اور چھوٹی سی بات کہہ دوں، میں نے کہا نا کہ یہ ابھی غم کی روایت نہیں تھی، کیا میں غریبا پڑھوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک بات اور، جو ویسٹ کا سب سے بڑا پرابلم ہے، آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے جب میں یہ بات کہتا تھا تو پبلک یہ سوچتی تھی کہ مولانا کو کیا معلوم، پاکستان سے آئے ہیں انہیں کیا پتا یہاں کے ریکوائرمنٹ کیا ہے، یہاں کا ایٹموسفیئر کیا ہے، یہاں کا سراؤنڈنگ کیا. اب تو الحمدللہ مجھے بھی 7-8 سال ہو گئے ویسٹ کا پارٹ بنے ہوئے. سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہر آدمی کو اتنا گھمنڈی بناتے ہیں، ہر آدمی کو اتنا مغرور بناتے ہیں، ہر آدمی کو اتنا پراؤڈی بناتے ہیں، ایروگنس، سیلفش، میں اور میں، اپنے آگے اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں خالی اتنی بات نہیں ہے کہ یہاں کا ایک یوتھ ذرا سا میچیور ہو تو پیرنٹس بھی اس کو ایک برڈن لگنے لگتے ہیں. نہیں، یہ تو پہلا اسٹیج ہوتا. یہ جو میں ہے نا، کہ سیلف ہے، جو کچھ ہو تم ہو اور کوئی نہیں. اچھا میں یہاں بتا دوں، خیر اب تو صدام ایک کلوز چیپٹر لگتا ہے، اگرچہ ابھی بھی اتنا کلوز نہیں ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے یہی انگلینڈ کا صدام کے زمانے، کتنے ہی ایسے اس کے ساتھی بھی تھے جو بعد میں اس کے اگینسٹ ہوئے، یا صدام نے ان کو ہینگ کر دیا، یا وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور زیادہ تر اسی انگلینڈ میں آئے تھے. آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے یہی پر کچھ ایسے ینگسٹر سے ملاقات ہوئی کہ صدام کی آرمی کا پارٹ تھا. بہت لمبی بات ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے، میں بہت شارٹ میں بات کر رہا ہوں. تو ایک سٹنگ تھی، کہاں پہ تھی، کون لوگ تھے، اس ڈیٹیل کی ضرورت نہیں. اور وہاں پہ ایک سوال یہ تھا کہ مور دین 60% شیعہ پاپولیشن، اور اس کے بعد یہ اتنا اسٹرانگ کیسے ہوا. اور سرپرائزنگ یہ کہ اس کے فالوور میں اور اس کی آرمی میں خالی دشمن اہل بیت نہیں تھے، شیعہ فیملی سے لڑکے بھی تھے کہ بلائنڈلی اس کو فالو کرتے تھے. بہت شارٹ کر رہا ہوں، ورنہ ڈیٹیل میں بیان کرتا تو آپ کو بھی ذرا مزہ آتا، لیکن آج مسئلہ مزے کا نہیں ہے، میسج کا. ریزن کیا تھا؟ تو ون آف دا ریزن جو ان یوتھ نے بتایا جو اس پروسیس سے گزرے، کہا کہ اسکول اور کالج. دیکھیں صدام کے کریڈٹ میں آج کل یہ لکھا جا رہا، یہاں تو نہیں، پاکستان میں آ کے دیکھیں اس کے کنڈولنس کے اوپر جو میسیجز دیے جا رہے ہیں اس میں باقاعدہ 2 لسٹیں بنائی جاتی ہیں. پہلے میں اس کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے میں 1 یا 2 بس نگیٹو باتیں ہوتی ہیں. پلس پوائنٹ میں یہ ہوتا کہ اس نے عراق میں لٹریسی ریٹ بہت بڑھا دیا، اتنے اسکول اور کالج اس نے اسٹیبلش کیے اتنی تیزی کے ساتھ، عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ مصر کے بعد عراق کا، اور یہ صدام کی وجہ سے. مگر اس کا ریزن کیا؟ کیا اسے اپنی قوم سے کوئی محبت تھی یا یہ یوتھ؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اسکول جو صدام کے ریجیم میں اسٹیبلش ہوئے اور اسے ایجوکیشن کے حوالے سے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا، وہاں پہ بالکل شروع کی کلاسز میں گریڈ 1 گریڈ 2 جو ہمیں میسج دیا جاتا وہ کچھ یہ تھا کہ مثلا میں ایک ایگزامپل دے رہا کہ ٹیچر آیا، اس نے ٹیبل پر کوئی ایسی چیز رکھی جو بچوں کو بہت زیادہ پسند، ہر علاقے کے بچے اور ہر زمانے کے بچے کا ایک الگ نیچر ہوتا. اب جیسے آج تک عرب دنیا میں اسپیشلی جو گاؤں میں رہنے والے ہیں ان کو میوہ فروٹ بہت پسند، چنانچہ مثلا میز پہ لا کے کیلا یا ایک سیب رکھ دیا. آج یہ نہیں چلے گا، آج اس کے لیے کوک رکھنا پڑے گی یا چاکلیٹ رکھنا پڑے گی. ہمارے بچے کو آپ زمزم بھی نہیں پلا سکتے، کوکو کولا پلا سکتے. ابھی پہلے یہ بات کمپلیٹ، اب ہر بچے کا دل چاہ رہا، ٹیچر نے کہا یہ تمہارے لیے، لیکن ایسے نہیں ملے. پہلے کہو کہ مثلاً یا علی مجھے یہ چاہیے، یعنی ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کو بہت ہی بھونڈے انداز سے کمپلیٹ کر رہا ہوں. اس نے یا علی کہا، یا علی کہنے سے وہ ایپل توڑ کے اس کے ہاتھ میں نہیں آئے، یا عباس، یا فاطمہ، یا محمد، یا اللہ. آخر میں کہا نہیں ملا, آگے آ جاؤ خود اٹھا کے لے جاؤ. کہا بس یہ میسج یاد رکھو, جو کچھ ہو تم ہو, جو لینا ہے تمہیں اپنی طاقت سے لینا, نہ یادی کچھ ہے, نہ یا عباس کچھ ہے, نہ یا فاطمہ کچھ. اچھا اب ایک بات میں بہت شارٹ میں کہہ دوں, ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات جو اچھی نہ لگے, لیکن میں اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آگے کسی مجلس میں ڈیٹیل آئے گی. جو صدام چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیچر کے تھرو میسج دے رہا, وہ آج ماشاءاللہ ہمارے یوتھ کو بعد ایسے اوریٹرز کے ذریعے سے مل رہا جو ممبر پہ بھی آتے ہیں کہ یا محمد کیا چیز ہوتی ہے, یا علی کیا چیز ہوتی ہے, یا فاطمہ کیا چیز ہوتی ہے, یا عباس کیا چیز ہوتی ہے. بس ابھی اتنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, اہل بیت کیا, وسیلہ کیا, حدیث قصہ کیا, دوبارہ توسل کیا ہے, زیارت عاشورہ کیا. بلکہ محرم کا چاند نظر آئے گا, آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ای میل کے ذریعے بھی ایسے میسیجز آنے لگیں گے, ایسی اسپیچز بھی آپ سننے لگیے گا, اور ایک نئی زندگی ان لوگوں کو ملے گی. ایک بات پھر, ہمیشہ پہلے محرم آتا تھا تو اہل بیت کا میسج پھیلتا تھا, آج جب محرم آ رہا ہے تو اہل بیت کی اجنس والا میسج پھیلایا جاتا ہے, لیکن تھوڑا پھیل جائے گی. ابھی بات یہ تھی کہ جو صدام جو 100% لٹریسی ریٹ لے جانا جا رہا, وہ اس لیے نہیں کہ اپنے قوم کو ترقی دینا چاہتا, وہ اس لیے کہ اس انداز سے بچوں کو برین واش کرنا چاہتا ہے کہ پہلے دن سے ان کے مغز میں یہ بات ڈال دو, جو ہو تم ہو, سیلفش, نہ اللہ, نہ رسول, نہ امام, کچھ بھی نہیں. اور یہی کام یہاں پر بھی ہو رہا, اور اس انداز سے ہو رہا کہ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں جی, میں آسٹریلیا میں بھی اس پرابلم کو فیس کر رہا ہوں, اور کینیڈا میں بھی, اور انگلینڈ میں بھی. جی آج کل کے بچے پیرنٹس کی بات نہیں سنتے, آج کل کے بچے پیرنٹس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوتے, آج کل ایسا ڈس اوبیڈینس, آج کل یہ ہے, آج کل وہ ہے. نہیں, یہ تو بہت چھوٹا اسٹیج تھا. اگلا اسٹیج یہ ہے کہ اب انسان ذرا بڑا ہوگا, گھمنڈ, غرور, ایروگینس, جو کچھ میں ہوں, سیلفش, اللہ اور رسول کی بات بھی نہیں مانے گا جو اس کے دل میں آئے گی. لیکن سیکنڈ اسٹیج تو آ چکا ہے نا, پہلا تھا ہم نے بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہر یگسٹر, ہر یوتھ آزادی چاہتا, اس کو والدین پسند نہیں. سیکنڈ اسٹیج تھا مرجے تقریب. اب آج آپ دیکھیے گا کہ جتنا پروپیگنڈا ہم لوگ اپنے مرضی کے اگینسٹ کر رہے ہیں, اتنا تو ہمارے دشمن بھی نہیں کر رہا. اور تھرڈ اسٹیج ہوگا رسول اور امام. رسول اور امام کی بات بھی آپ کسی کو بتائیے گا. ابھی صرف اتنا اسٹیج پہنچا, یہ لوگ کہتے ہیں پتا نہیں یہ اتھینٹک ہے کہ اتھینٹک نہیں, ابھی لوگ یہ کہنے لگے. اگلے اسٹیج میں آئے گا ہیوی اتھینٹک تو کیا ہوا, اٹ از ناٹ نیسری کہ وی ایگری وتھ ایوری تھنگ وتھ محمد سے. یہ آ چکا, یہ ایک اسٹیج امریکہ میں آ چکا جہاں ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ بات پوری پوری صحیح. دیکھیے حدیث کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پتا نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں, قرآن کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے, قرآن کی ایوری آیت اتھینٹک. لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے شیعہ بھائی جو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ہر بات سے ایگری کریں. ہم خود بھی ایک کامن سینس رکھتے ہیں, ہمارے پاس بھی عقل ہے, ہم بھی انٹلیکچوئل ہیں, ہم چیک کریں گے, اگر وہ بات اپیل کرے گی تو مانیں گی. الحمدللہ اس مجمع کے پاس ابھی تک یہ بات نہیں آئی, لیکن یہ اسٹیجز ہیں. والدین سے مرضی تکلیف, مرضی تکلیف سے ابھی حدیث بتا دی ریلائبل ہے کہ نہیں, اور سیکنڈ اسٹیج ہوگا کہ ریلائبل بھی ہے تو کیا ہوا, بات صرف اللہ کی مانی جائے گی کسی اور کی نہیں, اور پھر قرآن کے بارے میں ہی کہا جائے گا. دوسری جگہوں پہ یہ ہو چکا, آپ لوگ ذرا سا سلو ہیں باقی دنیا کے مقابلے, باقی ویسٹرن دنیا کے مقابلے میں, تو وہاں یہ ہو چکا. یہی وہ چیز ہے جو اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون اس کے اگینسٹ جاتی ہے. اسلام کہتا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. دیکھو کسی مومن یا مومنہ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول اس کے اپنے بارے میں, اس کے پرسنل میٹر کے بارے میں کوئی ڈیسیزن دے دے تو ان يكون لهم الخيار, اس کے پاس کوئی چوائس ہو, اس کے پاس کوئی آپشن ہو, وہ یہ کہے کہ میں چیک کروں گا کیا یہ بات میں مان. نو, مومن اور مومنہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہی اس غلام نے کہا, جو آپ کھلائیں گے کھانا, پہنائیں گے پہننا, رکھیں گے رکھنا ہے, اور یہی حج کا ٹوٹل میسج. آج کا ٹوٹل میسج کیا؟ نعوذ باللہ. انگلینڈ سے جانے والے قاضی مجھے وہ بھی ملے, پھر راستے میں ملے, میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو مولانا میری گو راؤنڈ کر کے آ رہا ہوں. مکے کے اندر آپ کو میری گو راؤنڈ کہاں سے ملا؟ سب وہ جو خانے کعبہ کے جس لوگ گھومتے, ابھی تک تو میرے مغز میں نہیں آیا اس کی لوجک کیا. سب لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. آج کا ٹوٹل میسج جو ہے وہ وہی سٹوری ہے جو آپ نے غلام کی سنی. آج میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آج میں آپ وہی کھاتے ہیں جو اللہ آپ کو کھلانا چاہتے. میں ادھر نہیں جا رہا میکڈونلڈ کی طرف, وہ آپ کا پرابلم نہیں, وہ آپ کے بچوں کا پرابلم. لیکن حج میں کیا کرتے ہیں؟ خوشبو کھانا حرام ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں, زعفران کا استعمال حرام ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں, کھانے پینے کے کتنے آئٹم ہیں. اگر کوئی ایسے مرضی کی تقلید میں ہے جو یہ کہیں کہ خوشبو والے فروٹ بھی نہیں کھا سکتے تو وہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے کرنٹ مراجع کہتے ہیں کہ صرف آپ اس کو سونگ نہیں سکتے, اس کی اسمیل کو کھا سکتے. لیکن ایسے مرضے بھی تھے پہلے جو کہتے ہیں کہ اس کو کھا بھی نہیں سکتے تو آپ چھوڑ دیتے. حج کے اندر آپ وہی کرتے ہیں جو اللہ پہننا. پوچھئے احمد بھائی سے, یہ جو دوسرے لوگ یہاں موجود, جو ڈریس آپ حج میں پہنتے ہیں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈریس آپ کبھی اور پہنیں گے؟ سارا آپ نے اپنا ڈریس سکتا یہ کہ انڈر ویئر تک گزاری اور دو ان اسٹچ چادریں آپ نے پہنی, اور اس میں ایک دو گھنٹے نہیں تین دن مکے سے لے کے مینا کے میدان تک آپ اسی ڈریس میں رہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ جا رہا. کہاں رہتے ہیں؟ تو ویلا میں نہیں رہتے, فائیو اسٹار ہوٹل میں نہیں رہتے. حج کی بات کر رہا ہوں, حج سے پہلے اور حج کے بعد نہیں. حج ہے ٹوٹل وہ پانچ دنوں کا نام جو عرفات سے شروع ہوتے ہیں اور مینا میں اینڈ ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ جیسا ٹینٹ ملا اسی میں آپ رہ رہے ہیں. تو وہ جو غلام کی ایک اسٹوری تھی, وہ تو خالی ایک اسٹوری تھی, لیکن حج جو اتنے سارے لوگ اس مجمع کے اندر حاجی نظر آ رہے ہیں, وہی کھایا جو اللہ نے کھلایا, وہی پہنا جو اللہ نے پہنایا, وہی رہے جہاں اللہ نے ان کو رکھا, وہاں پہ اپنی مرضی نہیں چلائی. بلکہ اگر اللہ نے ڈیورنگ حج کامن سینس کے خلاف کوئی حکم دیا, شریعت کا کوئی حکم کامن سینس کے خلاف نہیں, شروع میں ایسا لگتا, لیکن اگر اللہ نے کوئی ایسا آرڈر دیا تو اسے بھی آپ نے مانا وداؤٹ اینی آبجیکشن. مسئلہ چھوٹی سی ایگزامپل, حج میں ایک مسئلہ ایسا جو ویسے مجھے کامن سینس کے بڑے اگینسٹ لگتا, اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں, ہو سکتا ہے ایگری کریں. وہ یہ, حج میں ڈیورنگ احرام میرر دیکھنا حرام. جتنی دیر آپ کے بدن پر, آپ کی باڈی پہ احرام ہے, اتنی دیر آپ میرر نہیں دیکھ سکتے. حج ایک انٹرسٹنگ بات, حج میں احرام میں نیئرلی 25 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نمبر تو نہیں ہے, تقریباً 25 چیز. پہلے زمانے میں سب سے زیادہ جو لوگ غلطی کرتے تھے, مسٹیک, وہ تھی شکار, ہنٹنگ. قرآن میں بھی احرام کی حرام چیزوں میں خالی ہنٹنگ کا تذکرہ آیا, اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا, اور امام کے واقعات میں بھی آپ کو اسٹوریز زیادہ کر یہ ملے گا. یہ ایک آدمی آ کے سوال کرتا, مولانا میں نے ہنٹنگ کر لی, مولانا میں نے شکار کر لی, سب سے. اور آج یہ مسئلہ بالکل پیش نہیں آتا. آج جو 25 حرام چیزیں ہیں, سب سے زیادہ جو کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ میرر کی ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک ایسا لائف اسٹائل, آج کل بس میں بیٹھے ڈرائیور کے پیچھے کی سیٹ ہے, میرا پلنگ آپ پڑ گئی. آپ بلڈنگ میں گئے, باتھ روم میں گئے, میرا. حتی لفٹ, خالی لفٹ میں بیٹھے, وہاں میرا. جگہ جگہ میرا. آج کل سب سے زیادہ جو لوگ مسئلہ پوچھتے, مجھے تو اس کوارٹر آف سینچری ایک حاجی بھی ایسا نہیں ملا جس نے ہنٹنگ کا کوئی مسئلہ پوچھا ہو. لیکن میرا تو لوگ بار بار پوچھتے, بار بار پوچھتے, ہر سال. اور ایک گروپ میں 100-150 لوگ, مولانا بائی مسٹیک, بائی مسٹیک, بائی مسٹیک, بائی مسٹیک میرر دیکھ لیے. خیر میں مسائل تو نہیں بتا رہا ہوں, عجیب بات دیکھیے, ذرا سی یہ کامن سینس سے اگینسٹ, مگر حکم خدا. اور وہ یہ کہ جب آدمی کا من چاہتا کہ میرر دیکھے, جب دل چاہتا ہے کہ میرر دیکھے, तब तो इस्लाम ने मिरर का देखना हराम कर दिया। और जब मिरर देखने को दिल ही नहीं जाता है, सारे मिरर हटा दो, तब शरीयत कहती है मिरर देखो। लेकिन जब एहराम पहना, आपने नियत की, तलबिया पढ़ा, अब आप आ गए हाजी ड्रेस में, अब बेचारा देखे कैसे लगते हैं। हालांकि तो नया ड्रेस पहनेगा तो उसका दिल चाहता है अपने आप को देखे तो सही,
नहीं
अब मेरा देखना हराम है। एहराम पहनने के बाद यानी नियत और तलबिये के बाद दिल चाह रहा है कि अपने आप को देखे, चेक करे, अब मेरा हराम। मीना के मैदान में जब आपने अपने सर को शेव करा दिया और बिल्कुल गंजे हो गए, जब दिल ही नहीं चाह रहा है कि कोई और हमें देखे या हम अपने आप को देखे, आदमी अपने सर को छुपाना चाह रहा, तब शरीयत ने कहा मिरर देखना अलाउ, उठाओ मिरर और देखो अपने आप को कैसा लग रहा है। अरे खुदा, जब दिल चाह रहा था मिरर देखने का तब हराम, और जब दिल चाहता है कोई भी मुझे ना देखे, मैं भी ना देखूं, तब कहा कि मिरर की इजाजत। यही आज है, यही आज है। तुम्हारा दिल जिस वक्त चाह रहा था वो काम करने का, हमने कहा हराम, तुमने अपनी बात नहीं मानी, हमारी बात मानी, और अब हमने कहा कि अलाउड, तुम्हारा दिल नहीं जा रहा है, हमने कहा रजा, तुम अपनी रहे हो। ये जो हद है बहुत छोटा सा मैसेज मिरर के वाकये से, मिरर कितनी छोटी चीज, मगर कॉमन, अगर के ये भी अगेंस्ट कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन शुरू में ऐसा लगता कॉमन सेंस के खिलाफ, जब दिल चाहता है मिरर देखने का तो इस्लाम ने हराम कर दिया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात और सुन, एक बात और सुनी, और ये भी बहुत अहम, वो ये, हमारे यहाँ बहुत सारी इबादतें भी ऐसी हैं, इवन नमाज, जो आदमी अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता है, पब्लिक को दिखाने के लिए पढ़ता है। बस माजरत के साथ सिंसियर अपोलॉजी, सेंटर में आ गए और आज यहाँ नमाज भी है इसलिए नमाज पढ़ ली, अगर घर में होते तो नमाज नहीं पढ़ते। खैर, ये तो सारा नमाजी मजमा है, वो लोग तो आज आए भी नहीं होंगे, वो शायद आखिरी दो तीन तारीखों में आए, लेकिन कितने ही लोग ऐसे ये नमाजी नहीं है, सेंटर में आए तो यहाँ बड़ा अजीब लगता, जमात हो रही है, नमाज हो रही है, हमारे जाके खड़े हो जा, हर आदमी देखेगा, लोग हमें भी नमाजी समझेंगे, आए नमाज पढ़ने के लिए लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। और ये अच्छा, इसका ये जो मैंने अभी एक जुमला कहा ना, असल इसका टॉपिक आने वाला कि यही रीजन है कि माशाल्लाह हमारे यहाँ नमाजी इतने सारे, लेकिन जब फैमिलीज में चेंज नजर आती है न कम्युनिटी में चेंज नजर आती है, नमाज के बेनिफिट नजर नहीं आ रहे हैं, चरित्रों से नहीं लगता है कि ये आदमी नमाजी है। वो आगे इसकी तफसील बाद में आई, अब सुनिए कि ये जो एक बात मैंने नमाज के कॉन्टेक्स्ट में करी, ये शरीयत में हर जगह है, जो अमल करना है, इबादत करना है, अल्लाह के लिए करो। अगर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कोई इबादत की, और वेस्ट में ये बहुत होता, डोनेशन भी इसलिए नहीं दिया जाता है कि अल्लाह के लिए, इसलिए कि जरा सा एडवर्टाइज हो जाए, लेकिन हज के अंदर ये भी बड़ा अहम मैसेज बना इसी मिरर के वाकये से, कैसे कहा कि देखो तुमने अपनी कॉमन सेंस एक तरफ रख दी, जो अल्लाह कह रहा है तुम उसको ओबे कर रहे हो, मगर अजीब बात ये, बाल, इंसान के बाल बड़ी मोहब्बत होती आदमी, ये सवाल भी हर साल हज में मुझसे बहुत किया जाता, मिस्टेक का नहीं सवाल, मौलाना क्या हाजी के लिए गंजा होना या सर मुंडवाना जरूरी, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि थोड़े से बाल काट के जैसा उम्र में हम करते हैं काम चल जाए। अब आप हजरात की तो उर्दू अच्छी नहीं है, लोग जब ये सवाल करते हैं तो पाकिस्तान की स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मौलाना इस मसले में कोई खांचा वाचा नहीं है, ये कैसे आप समझ गए, तो बड़ी स्लैंग लैंग्वेज का लफ्ज़ है, मौलाना कोई ऐसा खांचा नहीं है कि हज भी कर ले और सर भी शेव न करना पड़े। हमने सुना है कि आयतुल्लाह सिस्तानी एहतियात वाजिब लगाते हैं, तो एहतियात वाजिब में तो हम किसी और मर्जे की तरफ जा सकते हैं, हाय कोई ऐसा मर्जे, खाली सुना है कि एहतियात वाजिब, अब पूछा हमसे जाता, अरे कोई ऐसा मर्जे है जो इसकी परमिशन दे देता हो, बाल बाल बहुत बड़ा एक ट्राई एक टेस्ट बन जाता, لیکن مرد کو اپنے بال سے زیادہ محبت ہے یا عورت پر زیادہ محبت ہے؟ اس وقت دنیا میں کتنی بڑی انڈسٹریز بات کی چل رہی ہے کہ بال اگانے والی دوا، بال گرے نہیں اس کی دوا، باقاعدہ اس کا ہیئر کا بھی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، یہ کتنی جو اتنی بڑی انڈسٹری چل رہی ہے، اس کے 90% کسٹمر لیڈیز ہوگی، مرد تو خیر پھر بھی بغیر بالوں کے جیسے میرا سر گنجے چل جاتے ہیں، عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا، اس کو اپنے بال سے زیادہ محبت، اور حج نام اس بات کا ہے کہ قربانی دو، سیکریفائز کرو۔ اب دیکھیے مسئلہ، اے اللہ تو نے مرد کو تو کہا کہ اپنے بال شیو کرو، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، عورتوں کو تو زیادہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عورت کے لیے زیادہ بڑی سیکریفائز ہوتی، ہر آدمی سے وہ قربانی مانگو جو چیز اس کو زیادہ پسند ہے۔ لن تنال البر، قرآن کہتا ہے تنفقوا مما تحبون، جو چیز پسند ہے اسی کی قربانی دینا ہے، تو مرد کو اپنے بال جتنے پسند ہیں عورت کو تو اس سے بھی زیادہ پسند ہے، تو اگر مسئلہ شریعت آتا عورت کے لیے بھی مرد کی طرح سے احرام اتارتے وقت سر شیو کرنا واجب، جو حج پہ جاتی ہیں ان کو ہی کرنا پڑتا، لیکن عجیب بات عورت کے لیے حرام ہو گیا، حرام، عورت اگر اپنے حج میں اپنا سر شیو کرنا چاہے تاکہ مرد کی طرح سے وہ اپنا احرام اتارے، یہ حرام ہے۔ اگر دل چاہتا، معصوم سے پوچھا گیا مولا سر شیو کرے یا تھوڑے سے بال کاٹے، یہ آپشن آپ کو حج میں نہیں ہے، عمرے میں ہے، کیا کرے؟ امام نے کہا بھائی ایک بات یاد رکھو، ہر وہ بال جو تم اللہ کے لیے کاٹو گے اس پر اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا، ایک نیکی دے گا، روز قیامت تمہیں ایک نور ملے گا۔ تو 10 بال کاٹے تو 10 گناہ معاف، اور 10,000 بال کاٹے تو 10,000 گناہ معاف، 10,000 نیکیاں ملی، 10,000 نور ملے، لیکن مردوں کے لیے، عورت کے لیے ماننے کا نہیں۔ اب یہ حدیث سن کر عورت کا دل چاہتا کہ میں بھی زیادہ گناہ معاف کراؤں، میں بھی زیادہ نور حاصل کروں، حرام۔ کیوں حرام؟ ریزن تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بہت واضح بات وہ یہ کہ اگر عورت حج میں اپنے بال شیو کرے اور مرد کی طرح گنجی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ صادق حسن صاحب کو کوئی قبر کی روایت پڑھنا پڑے گی، نہ کسی مرضی کے فتوے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی امام کی ضرورت، جیسے ہی مجبوراً اگر شریعت کا مسئلہ ہو وہ سر شیو بھی کر لے، فوراً اس کے سر پہ اسکارف آ جائے گا، وہ گنجا سر ہے نا، اب اسے چھپانا ہے۔ آپ مردوں سے پوچھیں، مرد بھی جب شیو کرتے ہیں تو مکے سے ایک چھوٹی سی ٹوپی خرید کے ساتھ میں لے جاتے ہیں، ادھر شیو کیا ادھر یہ والی ٹوپی سر پہ پہن لی۔ تو عورت اگر شریعت واجب کر دیتی تو سر وہ منڈواتی تو، لیکن جیسے ہی سر شیو کرتی فوراً سر پہ اسکارف آ جاتا، اور یہ اسکارف کمپلیٹ اسکارف ہوتا جب تک کہ بال دوبارہ نہ اگاتے، کسی نامحرم کے سامنے یہ اسکارف سر سے نہ اترتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسکارف تو پہنتی لیکن پھر میری وجہ سے نہیں پہنتی، اپنے آپ کو بصورت ظاہر نہ کرے اس لیے پہنتی، مجھے نیکی وہ چاہیے ہے جو میرے لیے کی جائے، اور اس کے لیے مرد کا امتحان ہے کہ سر کو شیو کرو، عورت کا امتحان ہے بال رکھو، اور بال رکھ کے اسے نامحرم سے چھپاؤ۔ گنجا ہو کے اگر اسکارف پہنا تو ہو سکتا ہے کہ حرام سے بچ گئی، لیکن یہ اسکارف میرے لیے نہیں ہوگا، یہ اپنی خوبصورتی کے لیے ہوگا، یہ اپنے حسن جمال کے لیے ہوگا، یہ اپنے انٹرسٹ میں ہوگا۔ ہمیں وہ حجاب چاہیے جو ہمارے لیے کیا جائے، اور خالی حجاب نہیں، پورے حج کا میسج ہی یہ۔ یہ آخری مثال سن لیجیے حج کی، اور حج سے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حج پورے حج کا ایک میسج، ایک بار راوی نے پوچھ لیا، اب یہ روایت کس امام سے ہے اس میں اختلاف ہے، دونوں اماموں کے نام علی ہے، ایک میں ہے کہ یہ پہلے امام سے ہے، ایک میں ہے کہ آٹھویں امام سے ہے، کہ امام علی رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے۔ سوال کیا گیا کہ مولا اللہ نے آخر حج کو ایسی جگہ پہ کیوں رکھا؟ بھائی ایک طرف پہ یہ لگتا ہے کہ اللہ حج میں سب کو بلانا چاہتا، देखिए कितनी स्ट्रांग हदीसें आई। जिसने आज नहीं किया, कुरान कहता वो काफिरों जैसा हो गया, रसूल कहते वो यहूदी और ईसाई की मौत मरेंगे, सलाद में ये बताया कि ऐसा होता है हाजी जैसे न्यू बॉर्न बेबी, एक तरफ ये लग रहा है अल्लाह सबको बुलाना चाहता, दूसरी जानब ऐसा लग रहा है कि अल्लाह को पब्लिक पसंद नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आज ऐसी जगह पे रखा न जहाँ की क्लाइमेट सही, न जहाँ की पब्लिक सही, न वहाँ पे कोई नेचुरल ब्यूटी, कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे। कितने लोगों को मैं जानता हूँ हज वाजिब है, हज करना भी चाहते हैं, वहाँ के प्रॉब्लम की वजह से हज नहीं करते, अगेंस्ट अल्लाह नहीं जाना, वहाँ जो प्रॉब्लम है इतना क्राउड, मिसमैनेजमेंट, शैतान को कंकर मारते वक्त सिस्टम पे, इसके अलावा भी मक्के के प्रॉब्लम। तो अगर अल्लाह ये हज किसी ऐसी जगह रख देगा लाइक डिज्नीलैंड, लाइक स्विट्जरलैंड, लाइक सिंगापुर, लाइक हांगकांग, तो कितना अच्छा होता, कितने सारे लोग आते, बहुत से ऐसे लोग भी आते जिन्हें हज नहीं करना है, लेकिन डिज्नीलैंड और स्विट्जरलैंड की चक्कर में हज कर लेते, हज भी हो जाएगा, एक ट्रिप भी लग जाएगा वहां का, तो कितना हाजियों की तादाद बढ़ जाती ना। तो इतनी कॉमन सेंस की बात अल्लाह नहीं समझता, एक तरफ तो बुला रहा है सबको, दूसरी तरफ अरेंजमेंट वहां कर रहा कि आने वाला भी नहीं आ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मौला अगर हम कोई फंक्शन करते और ये चाहते ज्यादा पब्लिक आए, तो ऐसी जगह करते जहाँ पब्लिक को फैसिलिटी मिले। बहुत से लोग मसलन यहाँ का तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पाकिस्तान, अगर हम चाहते ज्यादा ज्यादा पब्लिक आए, नियाज अच्छी रख दो। अब नियाज अगर अच्छी रख देंगे आप, तो पब्लिक डबल हो जाएगी। इसमें आधे लोग हुसैन के लिए आए हैं, तो आधे लोग नियाज के लिए आए। तो अल्लाह ऐसा कर लेता कितने हाजी हो जाते। इमाम ने कहा तुमने खुद ही तो रिप्लाई दे दिया, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा रिप्लाई है। तुम्हारा क्या रिप्लाई है? तो अगर अल्लाह स्विट्जरलैंड या डिज्नीलैंड जैसी जगह हज रखता, तो ये कैसे पता चलता कौन अल्लाह के लिए आया है और कौन स्विट्जरलैंड के लिए आया है? अल्लाह ने कहा ऐसी जगह हज रखूंगा, वहां पे वही आएगा जो खाली मेरे लिए आना चाहता, नियत में कोई मिक्सअप न होने पाए। तो ये तो पूरे हज का पैगाम है। आज मैंने खाली हिजाब की मिसाल, ऐसी जगह हज रखो जहाँ पे सिर्फ वो आएंगे जो मेरे लिए आना चाहते हैं, मगर जो अल्लाह के लिए आना चाहते हैं उनके पास भी अगर इस्लाम की सही नॉलेज ना हो। ये मेरा एक मेन थीम बनेगा, नॉलेज ऑफ शरिया, नॉलेज ऑफ इस्लाम। इग्नोरेंस वाला मोमिन ना अल्लाह को चाहिए, ना रसूल को चाहिए, ना इमाम को, जिसके पास इग्नोरेंस ना, लैक ऑफ नॉलेज। अगर लैक ऑफ नॉलेज हो तो आज तो आज फिर भी बहुत इजी हो गया, 13 सेंचुरीज बैक कितना मुश्किल था। फिर जो लोग आ रहे थे खाली अल्लाह के लिए आ रहे होंगे, लेकिन वो अल्लाह के लिए आने वालों की भी हालत ये है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगर ये यजीद के सिपाही हज में आए कि हमें हुसैन को ड्यूरिंग हज शहीद करना, हुसैन ने अपना हज इनकम्प्लीट छोड़ दिया, आपको हज से क्या मोहब्बत होगी? जो मेरे आका हुसैन को हज से मोहब्बत, 25 हज तो हुसैन ने खाली पैदल किए हैं, सारी जिंदगी हज करते हैं, बिल्कुल ये लास्ट मूवमेंट है ए टू जेड, हुसैन को अपना हज इनकम्प्लीट छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मक्के का एहतराम खत्म हो जाए। अगर मैं इस हज में रहा तो ये लोग मुझे इसी खाने खुदा के सामने भी शहीद करेंगे और मेरा खून छुप भी जाएगा, किसी पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कौन मारा गया। इसे मस्जिद कूफा में मेरे मौला की शहादत होगी, और आपका शहादत भी लोग कह रहे थे कि अली मस्जिद में, अली का मस्जिद से क्या रिलेशन, अली मस्जिद में गए तो क्यों गए? मस्जिद की शहादत अब बजाय इसके कि मौला अली का स्टेटस लोग पहचाने, उल्टा मौला अली के खिलाफ बात हो गई। हुसैन ने कहा आने वाले हाजी इतने जाहिल है कि अगर इनके सामने खाने खुदा के सहन में मुझे शहीद किया गया तो खाने खुदा का एहतराम भी खत्म होगा और मेरा खून जाय हो जाएगा, اور یہ خون صرف اس لیے دیا جا رہا اسلام قیامت تک کے لیے باقی ہے. چنانچہ حسین نے حج کو انکمپلیٹ چھوڑا. لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے امپورٹینٹ بات جو آپ ہر سال مجلس میں سنتے ہیں کہ حسین حج کو انکمپلیٹ چھوڑ کے گئے. مگر اگر کوئی آقا حسین سے پوچھے کہ آقا یہ جو دو چیزیں آپ نے چھوڑی ہیں ان میں سے کیا کس کا دکھ آپ کو زیادہ, میں نہیں سمجھ سکتا میرا آقا کیا جواب دے گا. مولا آپ نے حج انکمپلیٹ چھوڑا, اس کا غم زیادہ. یہ نانا کے شہر کو اور اما کی قبر کو جو چھوڑا ہے تو اس کا غم زیادہ. ارے جتنا بڑا صدمہ خانہ کعبہ کو چھوڑنا, اس سے زیادہ بڑا دکھ روضہ رسول اور قبر سیدہ کو چھوڑنا. کیونکہ جتنے لوگ اس وقت میرے سامنے حج کر کے آئے یہ سب اس فیز سے گزرے ہیں. حج کرنے کے بعد جب آدمی خانہ خدا سے آتا تو بہت خوش آتا ہے, سیٹسفائی آتا. لیکن روضہ رسول 8 دن ہم وہاں اسٹے کرتے ہیں, پھر بھی جب مدینے کو خدا حافظ کہتے ہیں 8 دن کے بعد بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. دل ہی نہیں چاہتا روضہ رسول کو الوداع کہیں, دل ہی نہیں چاہتا قبر فاطمہ کو الوداع کہیں. جب ہماری یہ حالت ہے تو رسول کا بیٹا زہرا کا لال کس طرح سے مدینے کو آخری سلام کر رہا ہوگا. مگر عزاداروں یہ آخری سلام کس طرح بھی کیا ہو, کربلا کی سیدانیوں سے پوچھو تمہارے لیے یہ کتنا بڑا امتحان بنا. 28 رجب کو یہ سیدانیاں مدینے سے چلی اور 11 محرم کو یہی سیدانیاں کربلا سے چلی ہیں. مگر یہ دونوں جو ٹریولنگ تھی اس میں کتنا زیادہ فرق آ گیا. 28 رجب کا دن ہے, ایک بار بنی ہاشم کے سارے محلے میں پہرا لگ گیا ہے. عباس اور علی اکبر چیکنگ کر رہے ہیں, 12 برس کا بچہ بھی یہاں سے نہ گزرے. رسول کی نواسیاں جا رہی ہیں, علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں, فاطمہ کی وارث جا رہی ہے, بچہ بھی یہاں سے نہیں آ سکتا. حسین نے ایک بار میسج دیا, زینب بیویوں سے کہو باہر آ جائیں, سواریاں آ گئی ہیں. اب جو ایک ایک بیوی باہر آتی ہے تو سواریاں بھی کیسی ہیں, ارے اونٹوں پر محملے بھی ہیں, اماریاں بھی ہیں, پردے پڑے ہیں, اور اونٹ پر سوار کرانے کے لیے ہر بیوی کا وارث ہے. ام فروان قاسم نے آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دیا, لیلہ علی اکبر نے آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دیا, کلثوم آئی, کلثوم کی اولاد نہ تھی تو چھوٹے بھائی عباس نے آگے بڑھ کر بہن کو سوار کرایا. لیکن آخر میں ثانیہ زہرا, زینب کبرا ایک بار اپنے حجرے سے باہر آئے, ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے, ایک طرف سے علی اکبر دوڑ کے آئے. آقا حسین نے روک دیا, نہیں عباس تم نہیں, نہیں اکبر تم نہیں, زینب کو خود حسین سوار کرائے گا. اور یہ کہہ کے زینب کو سوار کرایا, 28 رجب کا قافلہ چلا. مگر یہی بیویاں ہیں, یہی سیدانیاں ہیں. 11 محرم تو کربلا کا میدان ہے, اونٹ تو آ گئے, نہ پردے ہیں, نہ محملے اور اماریاں ہیں, ارے کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں ہے. فروان مقتل کو دیکھا, آواز دی قاسم بیٹا ارے تیری ماں سوال ہو رہی ہے سہارا دے دے. لیلا نے اکبر کو پکارا, وہ اتنا سننا تھا, زینب زینب ثانیہ زہرا بھی ہیں, شہید ابو حسین بھی ہیں. ایک بار آگے بڑھی, کہا بیویوں گھبراؤ نہیں, اگر حسین نہ رہے, اگر اکبر نہ رہے, ابھی زینب ہے, میں تمہیں سوار کراؤں گی. فروا کو سوار کرایا, لیلا کو سوار کرایا, رباب کو سوار کرایا, ام کلثوم کو سوار کرایا. آخر میں اپنی باری آئی, ایک بار دائیں طرف دیکھا, ایک بار بائیں طرف دیکھا, ارے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے, تو خوراک کو دیکھا. آواز دی عباس تیری بہن سوار ہو رہی ہے, ارے آ کے بہن کا ہاتھ پکڑ لے. آخری جملہ, عزاداروں زینب فریاد کر رہی ہے, بس یہ منظر دیکھا, ایک بار میرا بیمار امام آگے بڑھا, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, پاپو کی اما اگر چچا عباس نہ رہے تو کیا ہوا, ابھی آپ کا بھتیجا سجاد ہے, آئیے میں آپ کو سہارا دے کے سوار کروں.
الا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اجركم على الله. پروردگارا صاحبان ایمان کے ناسوں کا واسطہ ان کی ساری دعائیں اور حاجت قبول فرما. خدا بندہ کربلا والوں کے ان مصائب کا واسطہ جو آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات آئے ہیں, خصوصاً انہیں اور دنیا بھر کے مومنین اور مومنات کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خصوصیت کے ساتھ عراق کے مظلوم شیعان حیدر کرات کو تحفظ فرما. پروردگار اور انہی مظالم کا واسطہ ان کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.